قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير وقال تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم صدق الله العظيم. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انسانوں کو مخاطب کر کے ہم نے تمہیں ایسا لباس دیا ہے ایسا لباس اتارا ہے تم پر جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے. اس میں انزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کے معنی اتارنے کے ہیں. انسان جو لباس استعمال کرتا ہے وہ کسی بھی نوعیت کا ہو اگر دیکھا جائے تو اس کی اصل اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے دی گئی ہے. اگر اللہ کی طرف سے وہ اسباب فراہم نہ ہوتے جو ذریعہ بنتے ہیں ان چیزوں کی تیاری کا تو انسان کو کچھ بھی حاصل نہ ہوتا. سود پیدا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی اب نئی نئی شکلیں پیدا ہو گئی ہیں لباس تیار کرنے کی, لیکن یہ ساری چیزیں اسی وقت تیار ہوتی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مدد ہو. آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے, کھیتی ہوتی ہے, سود بھی تیار ہوتا ہے, روئی تیار ہوتی ہے, اس کے درخت ہوتے ہیں, اور چیزیں بھی ہیں ایسی جن کے درخت ہوتے ہیں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے دنیا میں یہ سب چیزیں اللہ ہی کی دی ہوئی. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ لفظ جو انزلہ کا استعمال ہوا یہ بالکل برمحل. سب کچھ تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے, اللہ ہی کا اتارا ہوا ہے. اگر اس کا کرم نہ ہوتا, عطایا نہ ہوتی تو انسان کو کیا ملتا. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ احسان جتلا رہا ہے, ہم نے دیا تمہیں لباس. اور پھر آگے فرمایا کہ اس لباس کا مقصد کیا ہے, لباس یواری سوآتکم. یہ لباس اس لیے ہے تاکہ تمہارے لیے ستر کا کام کرے, تمہارے لیے ستر کا کام کرے. جو چیزیں جگہیں چھپانے کی ہیں ان کو اس لباس کے ذریعے سے چھپایا جائے, یہ مقصد ہے لباس کا. جب لباس کا مقصد چھپانا ہے تو اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ پھر وہ لباس اتنا ساتر ہونا چاہیے اور اتنا کشادہ ہونا چاہیے کہ جسم کے پورے وہ حصے چھپ جائیں جن کا کم از کم چھپانا ضروری ہے. اس میں عورتوں کا اور مردوں کا فرق ہے. عورتوں کے لیے گویا کہ پورا جسم ان کا ایسا ہے کہ اس کو چھپانا چاہیے. عورت کہتے ہی ہیں اسی لیے, عورت کے معنی ہی آتے ہیں شرمگاہ کے. وہ عورت جو ہے وہ سراپا عورت ہے, یعنی اس کا پورا جسم چھپنا چاہیے سوائے چہرے کے یا ہتھیلیوں کے. اور مرد جو ہے اس کا ایک بڑا حصہ ہے جسم کا جس کو چھپنا چاہیے, جس کا چھپنا ضروری ہے. اور بعض حصے وہ ہیں کہ جن کا چھپنا بہتر ہے. ضروری تو نہیں کوئی آدمی لنگی پہن کے باہر آ جائے, ٹھیک ہے جائز ہے اس کے لیے, لیکن یہ مروت کے خلاف. بہتر یہ تھا اس کے لیے کہ وہ ایسا لباس پہنتا کہ اس کو کوئی دیکھتا تو उस पर उंगलियां ना उठाता। वो एक लिबास होता है जो घर में आदमी पहनता है, और एक लिबास वो होता है जो आदमी बाहर पहनकर निकलता है। दोनों में बड़ा फर्क है। जो आदमी लिबास घर में पहनता है वो बाहर पहनकर आ जाए, दुनिया क्या कहेगी। तो एक बात तो ये है कि लिबास सातिर होना चाहिए, अपनी वसात के एतबार से भी सातिर होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो अपनी जखामत के एतबार से भी सातिर होना चाहिए, यानी इतना मोटा हो कि उससे जिस्म जाहिर ना हो। लिबास अगर इतना बारीक है कि जिस्म जाहिर हो रहा है, जिस्म के वो हिस्से कि जिनको छुपाना चाहिए वो नहीं छुप रहे, तो फिर वो क्या लिबास। भाई लिबास का मकसद तो सतर पोशी, अगर लिबास से आदमी की सतर पोशी ना हो तो क्या लिबास हो। अल्लाह ने लिबास दिया ही इसीलिए कि उससे सतर पोशी हो, तो इतना उसमें ख्याल होना चाहिए कि बड़ा हो, इतना बड़ा हो कि सतर पोशी। दूसरी बात यह कि इतना दबीज हो कि उससे सतर जाहिर ना हो, और खास तौर पर औरतों के लिए जिनका पूरा जिस्म गोया के सतर है, अगर वो बारीक लिबास पहनती हैं तो उनका लिबास पहनना ना पहनना बराबर है। वो दुनिया में कासियात हैं, हकीकत में आरियात, उनका लिबास पहनना बेकार है। जब वो ऐसा लिबास पहन रही है कि मकसद लिबास फौत हो रहा, कोई हासिल नहीं उससे। और एक और बात है तीसरी, वो ये कि उसमें ये भी जरूरी है कि इतना तंग लिबास ना हो कि जिस्म की जखामत नजर आए, वो भी दुरुस्त नहीं। और उसकी वजह बुनियादी तौर पर यही है जो यहाँ आयत शरीफा में बयान की गई कि लिबास का असल मकसद सतर पोशी है, सतर का ढकना, ये बुनियाद है। कद अंजलना अलैकुम लिबासन युआरी सौआतिकुम, ये सबसे पहली बार बयान की गई। हमने तुम्हें लिबास क्यों दिया, हमने क्यों उतारा ये कपड़ा, तुम्हें क्यों दिया, या और उसकी जितनी शक्लें हैं कपड़े की जो अजनास है मुख्तलिफ। बुनियादी तौर पर का मकसद ये है कि सतर पोशी होनी चाहिए, अगर सतर पोशी नहीं हो रही है तो लिबास का मकसद फौत हो रहा। वो चाहे छोटा हो इसलिए सतर पोशी नहीं हो रही, वो चाहे इतना बारीक हो इसलिए सतर पोशी नहीं हो रही, वो चाहे इतना तंग हो इसलिए सतर पोशी नहीं हो रही, तीनों शक्लों में लिबास का मकसद फौत हो रहा तो ये जायज नहीं, दुरुस्त नहीं। आज के फैशन में ये सारी चीजें चल रही हैं, औरतों का हाल ये है कि वो सब कुछ करती हैं, बारीक लिबास इतना के जिस्म झलकता है, तंग इतना के जिस्म की साफ सामने आती है, छोटा बाग मतबा इतना कि उनके घुटने भी खुले हुए हैं, बाजू भी खुले हुए हैं, जिस्म का वो हिस्सा ख्वातीन का जिसको छुपना चाहिए वो सब खुला हुआ, तो ये सारी शक्लें हराम है, नाजायज है। औरत को तो ऐसा लिबास पहनना चाहिए जो ढीला ढाला हो और दबीज हो, इतना बड़ा हो कि पूरा जिस्म उससे छुप जाए। अगर ऐसा नहीं करती औरत तो मुस्तकिल वो गुनाह का शिकार हो रही है। और मर्दों को भी चाहिए कि इसका ख्याल करें, मर्दों की भी हालत तबाह है। छोटा लिबास तो आमतौर से नहीं पहनते, हालांकि बहुत से नयकर पहन के भी टहलते हैं, दीवाने बहुत से हैं नयकर पहन के टहलते हैं, लेकिन एक अमूमी जो मर्ज है मर्दों का, वो मर्द ये है कि तंग लिबास पहनते हैं, जींस की जो पैंट आजकल आती है। मेरा तो ख्याल ये है कि उसका पहनना जायज है कि नहीं, इस पर सोचने की जरूरत है। वो इतनी तंग होती है कि बिल्कुल मुनासिब नहीं, और नमाज में तो बिल्कुल नमाज अक्सर होती नहीं, सजदों में जाते हैं तो बड़ा हिस्सा जिस्म का खुल जाता है, वो हिस्सा जिसको छुपना चाहिए और जिसके खुलने से नमाज फासिद हो जाती, तो नमाज भी गई और लिबास ऐसा पहना कि लिबास का मकसद फौत हुआ, गुनाह हुआ। तो ये चीजें हैं जो माशरे को तबाह कर रही हैं, और लोग पागल दीवाने हैं यूरोप के कल्चर के पीछे। यूरोप जो अपने कल्चर से खुद आजिज है, उगला हुआ निवाला है उसका, वो जिसको आज यहाँ के लोग निगलना चाहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नियमत लिबास इसलिए दी है, पहला उसका मकसद ये है कि सतर पोशी होनी चाहिए। अगर सतर पोशी नहीं होती तो लिबास लिबास नहीं है। और फिर आगे एक और बात बयान फरमा दी कि वरीशा, भाई अल्लाह की ये भी तो नेमत है, तुम्हें अच्छे से अच्छे लिबास देता है, तुम्हारे लिए बायस जीनत भी। तुम लिबास पहनते हो, जिस्म के वो हिस्से जिनको छुपना है छुप जाते हैं, तो तुम्हारा जिस्म गोया के पूरी उसकी जीनत जाहिर होती। चेहरा अल्लाह ने इसीलिए दिया, उस पर जीनत ही जीनत है, बाकी जिस्म का हिस्सा जो छुपाने का है छुपा दिया गया। तो ये भी एक बड़ा फायदा है लिबास का कि उससे जीनत हासिल होती। और ईशा असल कहते हैं पर को, परिंदों के जो पर होते हैं बड़े खूबसूरत पर होते हैं, खूबसूरत परिंदे होते हैं, ऐसे हसीन होते हैं कि देखकर आदमी को मजा आ जाए। अल्लाह ने कैसा लिबास उनको बिल्कुल तबाही अता फरमा दिया, उनको कुछ करना नहीं, वो लिबास उनका मैला भी नहीं होता, और पर उन्होंने झटके सब साफ। वो कहीं भी गंदगी में भी चले जाएं कुछ देर के बाद, न जाने क्या अल्लाह ने उसमें तासीर रखी। हमारे कपड़े तो ऐसे हैं गंदे हो जाएं तो जब तक झटक झटक के धोए ना जाए, पटक पटक के, उस तक साफ ही नहीं होते, क्या क्या चीजें लगानी पड़ती। लेकिन अल्लाह ने परिंदों को ऐसा लिबास अता किया कि उनको साफ करने की जरूरत है। अल्लाह ने बिल्कुल साफ सुथरा लिबास, खूबसूरत लिबास उनको आता है। वहां से ताबीर ली गई रीशा, वो जीनत उनके लिए। अगर वो पर जड़ जाए तो ऐसे बदहैबत हो जाते हैं, बात परिंदे होते हैं पैदा होते हैं पर नहीं होते, नहायत ही बदहैबत चिड़िए गौरैये और चिड़िया जो होती हैं पैदा होते ही देखो, सिवाय मुर्गे के बच्चों के, वो तो पैदा होते हैं बड़े खूबसूरत नजर आते हैं। आम चिड़ियों के जो बच्चे होते हैं उनके पर नहीं होते, बहुत बदहैबत नजर आते हैं। जब पर नहीं निकल आते हैं तो ये पर हैं जो जो जीनत खूबसूरत पर परिंदे नजर आते। तो अल्लाह ने हमें भी जो लिबास अता किया इसमें हमारा हाथ लग गया, हम बनाते हैं, दिया हुआ तो सब अल्लाह ही का है, लेकिन इंसान का हाथ जहाँ लग जाए वो चीज़ खराब हो जाती है। खाना देखो, खाने में तुम हाथ लगा दो खाना खराब हो जाएगा। अगर तुमने रात में खाना खाया और चमचे से निकाल कर खाया तो ठीक, अगर हाथ डाला तुमने बर्तन में तो सुबह तक वो तुम्हारा खाना खराब हो जाएगा। इंसान का मामला अजीब, अल्लाह ने उसको ऐसा बना दिया कि हर चीज़ बिगाड़ता है, अल्लाह ने हर चीज़ बना कर दी वो बिगाड़ता। तो लिबास भी इंसान अपने हाथों से बनाता है तो उसको धोना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। और अल्लाह ने परिंदों को जो एक तबाई लिबास अता किया है उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। तो यहाँ रीशा का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ वो वहीं से ताबीर ली गई है कि परिंदों के लिए जिस तरह उबाई से जीनत है, इंसान तरह तरह के लिबास तराशता है बनाता है उसके लिए, और ख़ासतौर से ख़वातीन के लिए रंग बिरंगे लिबास, खूबसूरत से खूबसूरत लिबास, सब बाइस जीनत है। और इसकी इजाज़त मालूम होती है इस कुरान मजीद की आयत से भी और दूसरी हदीसों से कि जीनत के लिए भी लिबास पहनना चाहिए, कोई हर्ज नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लिबास इस्तेमाल किए हैं, आगे हदीसें तेरे ख्याल में आएंगी उसमें तफसील आ जाएगी, तो इसकी इजाज़त है। लेकिन ऊपर जो आयत गुजर चुकी उसका हर जगह ख्याल रखना, इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, इसराफ नहीं। जीनत की हद तक ठीक है लेकिन उसमें इतना ही इसराफ हो जाए कि वो फजूल खर्ची हो, जरूरत से जायद खर्च हो, तो ये मुनासिब है, अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करता। हर चीज में अल्लाह एतदाद को पसंद फरमाता है। وقال تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم, अल्लाह ने यह भी एहसान जताया कि अल्लाह तुम्हें ऐसा लिबास देता है, ऐसे कुर्ते देता है कि वो तुम्हें गर्मी से बचाते हैं और इसी तरह सर्दी से बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं और सर्दी से बचाते हैं। और ऐसे कुर्ते भी तुम्हें दिए कि तुम्हें जंग की मशक्क़त से बचाते हैं, जंग में तुम्हारे काम आते हैं, वो तुम जंग में पहन लो तो तुम्हें तीर और नेज़े तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, वो ऐसे कुर्ते हैं कि तुम्हें महफूज रखते हैं। इससे मुराद ज़िरहें हैं, लोहे के जो कुर्ते तैयार होते थे जालीदार, आपने शायद देखे होंगे बहुत से अजायब खानों में आज भी होते हैं। तो ये अल्लाह जो एहसान जतला रहा है کہ یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے لباس کا. ایک تو اوپر آیا تھا بھائی صدر پوشی ہو گئی, زینت بھی ہے, اور یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ سرد و گرم سے آدمی بچاؤ کا انتظام جو کرتا ہے وہ اسی لباس سے کرتا ہے. عربوں میں چونکہ گرمی اصل تھی, اور خاص طور سے مکہ مکرمہ میں تو گرمی ہوتی ہے, مدینہ طیبہ میں ٹھنڈک بھی ہوتی ہے لیکن گرمی زیادہ ہوتی ہے, تو ذکر جو کیا گیا وہ گرمی کا ہی کیا گیا. اس لیے ان لوگوں کے لیے اس کا سمجھنا زیادہ آسان تھا, گرمی کی شدت ہے, اور اس گرمی کی شدت سے بچاؤ آدمی لباس سے کرتا ہے. عربوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رومال ضرور ڈالتے ہیں, اس کا ایک بڑا مقصد ہے. وہاں کی جو دھوپ ہوتی ہے وہ ایسی سخت ہوتی ہے کہ یہاں تو لو لگتی ہے وہاں دھوپ لگتی ہے, ضربت الشمس کہتے ہیں. یہاں لو لگنا ہے اس کو وہاں ضربت الشمس کہتے ہیں. ایسی دھوپ خطرناک لگتی ہے کہ بعض مرتبہ آدمی کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. تو وہاں ضروری ہے اس کو کہ وہ رومال ڈالتے ہیں, خاص طور سے یہ جو گدی کا حصہ ہے یہاں پر خطرناک دھوپ لگتی ہے اور نقصان پہنچاتی ہے. تو وہاں ضروری ہے کہ وہ رومال اوپر ڈال لیتے ہیں تاکہ دھوپ نہ لگے. اب یہ ہے تقیق یہ جو فرمایا تقیقم الحر, کہ ایسا لباس کہ جو تمہیں حر سے بچاتا ہے. اسی طرح وہاں جو کرتے پہنتے تھے پہلے بھی اور آج بھی, کہ ذرا اٹھے ہوئے کالر ہوتے ہیں, کہ اگر بالفرض رومال بھول بھی گئے تو کالر تھوڑا سا گدی کو بچائے. تو یہ کرتے اور لباس سردی گرمی کا کام بھی دیتے ہیں, اس سے حفاظت کا کام دیتے ہیں. اور ہلکا لباس آدمی گرمیوں میں پہنتا ہے, دھوپ سے بچتا ہے, لو سے بچتا ہے. یہاں پر بھی ضرورت پڑتی ہے, اگر آدمی ایسے ہی نکل جائے دھوپ میں بغیر کرتا پہنے نکل کے, دیکھو دماغ درست ہو جائیں گے. ایسی تیز دھوپ لگے گی اور لو لگے گی کہ پھر آدمی کا بچنا مشکل ہو جائے. اگر واقعتاً لو لگ جائے ننگے بدن میں تو پھر مصیبت ہو جاتی ہے. تو یہ گرمی سے بچاؤ کا بھی راستہ ہے, اور سردی سے بچاؤ کا معاملہ تو سب کے سمجھ میں آ جاتا ہے, بہت آسان. جب یہاں جنوری اور دسمبر کی سردی ہوتی ہے, رات کرتا اتار کے جاؤ باہر, اکڑ کے رہ جائے گا آدمی, اور رات میں نکل گیا تو خیر ہی نہیں. تو موٹی موٹی سویٹریں اور نہ جانے کیا کیا, اب تو اور بھی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں, وہ ساری چیزیں آدمی پہنتا اپنے بچاؤ کے لیے. تو اللہ نے ہم کو یہ لباس جو عطا فرمایا, ایک مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ ستر پوشی ہوتی ہے, دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ زینت بھی ہے, اور تیسرا بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ موسم سے بچاؤ کا راستہ بھی ہے. موسم سردی کا ہو موسم گرمی کا ہو, آدمی لباس پہن لیتا ہے تو پھر اس سے بچ جاتا ہے. حسب ضرورت لباس آدمی پہنتا ہے اور اس کی اجازت ہے. گرمیوں میں باریک لباس پہنتا ہے, جاڑوں میں موٹا لباس پہنتا ہے, اور اس سے اس کو سہولت ہوتی ہے. وقال تعالی وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا, یہ ہے ترتیب. اللہ نے ترتیب قائم کر دی کہ ہم نے رات کو تو لباس بنایا اور دن کو معاش بنایا. لباس کا لفظ جو استعمال ہوا رات کے لیے بڑا بلیغ لفظ ہے. لباس کہتے ہیں جو جسم کو چھپانے والی چیز. رات ایسی ہوتی ہے کہ یہ اندھیرا بھی جسم کو چھپا دیتا ہے. آدمی پرائیویسی چاہتا ہے, تو تنہا ہو سونا چاہتا ہے, ایسی حالت چاہتا ہے کہ اس کو لوگ نہ دیکھیں. تو اللہ نے یہ اندھیرا اسی لیے دیا ہے کہ اب یہ آرام کا وقت ہے. اپنے جسم کو جو تھکایا دن بھر, اب وہ رات میں لیٹ گیا سو گیا, اور سوئے گا کیسے جب اس کو اس کا جو دماغ ہے, جب دماغ کو سکون ملے گا تو سوئے گا. اور سکون جب ہی ملتا ہے کہ جب اس کو ایسی جگہ مل جائے جہاں ہنگامہ نہ ہو, زیادہ تیز روشنی نہ ہو. تو اللہ نے رات کا وقت اسی لیے دیا کہ آدمی آرام کرے. ہم لوگوں نے پورا نظام بگاڑ دیا ہے, اور نظام بگاڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اتنی بے برکتی پیدا ہو رہی ہے, کسی کام میں برکت نہیں. راتوں کو جاگنے کا معمول بنا لیا اور دن میں سونے کا معمول بنا لیا. اکثر بڑے بڑے شہروں کی حالت یہ ہے کہ ایک بجے رات تک, میں کل پرسوں بھی عرض کر رہا تھا, ایک صاحب آ کر شکایت کر رہے تھے باقاعدہ. انہوں نے کہا ہمارے شہر تو برباد ہو گیا, جہاں مسلمان بڑی تعداد میں, نوجوان بارہ تو خاص بات نہیں, ایک بجے رات تک, دو بجے رات تک, تین بجے رات تک ٹہلتے ہیں, اور تین بجے آ کر سو جاتے ہیں. پھر ان کو نہ نماز کا ہوش ہوتا ہے نہ کام کا ہوش ہوتا ہے. یہ انتہائی ایک طرح کی نحوست ہے ہماری بدعملی کی, جس کے نتیجے میں بربادی, اور بربادیوں کی شکلیں ہیں الگ الگ. اب ظاہر ہے نوجوان جب رات کو تین بجے تک ٹہلیں گے تو کیا کریں گے, اپنے آپ کو برباد کریں گے, خرابیوں میں ڈالیں گے. اور بتایا انہوں نے کہ حالت وہاں یہ ہے, بہت کم نوجوان ہوں گے جو محفوظ ہوں گے, برائیوں میں لگ گئے, اور موبائل نے تو ساری کسر پوری کر دی, کچھ چھوڑا ہی نہیں. جو بیچارے بچ جاتے تھے اپنے گھروں میں, موبائل نے ان کے گھروں کے اندر جا کر, ان کے کمروں کے اندر جا کر برباد کیا. اور یہ تو پلاننگ ہے باقاعدہ یہود و نصارہ کی کہ ایسی چیزیں ایجاد کی جائیں کہ خاص طور سے جو مسلمان نوجوان ہیں ان کی صلاحیتیں برباد ہو جائیں, کسی کام کے نہ رہ جائیں. وہ ہم خود ان کو اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں, اعلی کار بنا رہے ہیں ان کے لیے. تو اللہ نے رات ہمیں اس لیے دی تھی کہ ہم آرام کرتے, اور سب سے بہتر طریقہ تو یہی تھا جس کا تو اب گویا کہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو تصور بھی مشکل ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات میں باتیں نہ کی جائیں, مسامرہ جس کو کہتے ہیں. اس زمانے میں عربوں میں رواج تھا قصہ گوئی کا, بیٹھ گئے قصہ چل رہا ہے رات رات بھر. آج ہمارے جلسوں نے اسی کی جگہ لے لی ہے, اور جلسے بھی جو ہوتے ہیں اس میں مقصد دین کا کم ہوتا ہے, نمائی زیادہ مقصود ہوتی. اتنے مقرر آئے, 10 مقرر آئے, ایسی زبردست لچھے دار تقریریں ہوئیں, مزہ آ گیا, روشنی کی گئی, چراغاں ہوا, ایسے مائک لگائے گئے, پورے شہر کو مصیبت میں ڈال دیا, جو سونا چاہے وہ بھی نہیں سو سکتا. یہ غیر طبعی صورت حال ہے جو ہم لوگوں نے اختیار کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا کہ آپ کی باتیں سننے کے لیے صحابہ کس قدر بے چین. اگر ایسی ضرورت ہوتی تو آپ رات بھر بیٹھ جاتے سنانے کے لیے, لیکن شاید کوئی روایت ایسی نہیں ملے گی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر عشاء بعد آپ صحابہ کو آپ نے سنائی ہو, آپ نے عشاء بعد گفتگو کی ہو. کبھی ایک آدھ دفعہ بڑی کوئی ضرورت ہو گئی, کوئی خاص واقعہ پیش آ گیا, وہ ایک الگ چیز ہے, کبھی بھی, ورنہ اس کا معمول نہیں رہا. اسی لیے آپ نے منع فرمایا کہ عشاء کے بعد باتیں نہ کی جائیں. لیکن نظام بالکل بگڑ چکا, بہتر تو یہ کہ آدمی کھانا پہلے کھا لے, اور کھانا کھائے اور عشاء کی نماز پڑھے, اور اس کے بعد جا کر سو جائے. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا ناصر علی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے, مولانا کا معمول یہی تھا. مولانا فرماتے تھے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں گھر آتا ہوں تو مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرا سر بستر پہ پہلے جاتا ہے تکیے پر یا نیند پہلے آتی, میں فوراً سو جاتا ہوں. پھر مولانا کا معمول تھا, فجر میں بیدار ہوئے اپنے وقت پر, پھر دن بھر سونے کا کوئی تصور ہی نہیں. اللہ نے دن کام کے لیے بنایا, ہمارا معاملہ الٹا ہے, رات کو جاگنا اور دن کو سونا. حدیثوں میں برکت کی جو دعا دی گئی ہے وہ صبح کے کام کرنے والوں کو دی گئی. ہم آج صبح, ہاں ہماری صبح 10 بجے ہوتی ہے, 11 بجے دکانیں کب کھلتی ہیں, 12 بجے دکانیں کھلتی ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر جگہ بے برکتی. عجیب بات, ہم نے ہندوؤں کو دیکھا کہ اٹھ جاتے ہیں, ان کے بچوں کو دیکھا اٹھ جاتے ہیں, وہ بیٹھے پڑھ رہے ہیں یا کام کاج کر رہے ہیں. مسلمانوں کو جن کو تعلیم دی گئی ہے ان کا حال یہ ہے کہ وہ 12 بجے تک سوتے رہتے ہیں. تو بالکل غیر طبعی صورت حال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات ہمیں دی ہے اس لیے تاکہ ہم آرام کریں, اور دن اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ ہم جاگیں. لیکن جب رات کو جاگیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, آدمی کو سونا تو ہے ہی, وہ دن میں سوئے. اس ترتیب کو بھی قرآنی ترتیب بنانے کی ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے, نظام بگڑا ہوا ہے, آدمی نے عشاء کی نماز پڑھی تو کھانا کھا کے ذرا جلدی سو جاؤ, اس میں بہت تاخیر مت کرو. بہت دیر ہو گئی, 10:30 بجے آج کل دیر میں عشاء ہوتی ہے. خیر رمضان کا معاملہ تو الگ ہوتا ہے, میں رمضان میں تراویح ہوتی ہے, اس میں دیر ہوتی ہے, لیکن اس میں بھی شکل یہ ہے کہ تو یا تو آدمی بیٹھ کر تلاوت کرے, نمازیں پڑھے, دعائیں کرے, ذکر کرے, ورنہ بالکل سو جائے. عجیب بات ہوتی ہے کہ رمضان کی راتوں میں بھی اللہ ہم کو معاف کرے, ہم بیٹھ جاتے ہیں تو ایک ایک گھنٹہ باتیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ بھی مناسب نہیں, یہ بھی مناسب نہیں. کوئی دین کا مسئلہ ہے, کوئی دین کی بات ہے تو وہ تو ایک الگ چیز ہے, اس کی اجازت بھی دی گئی ہے, لیکن وہ قدر ضرورت ہی ہو. تو بہتر یہی ہے کہ آدمی یہ کام دن میں کرے, اور رات اللہ نے سونے کے لیے دی ہے سو جائے, اور اللہ نے دن کو دیا ہے اس لیے تاکہ آدمی کام کرے, اپنے معاش کا انتظام کرے, جو اس کی ضرورتیں اپنے گھر والوں کی ہیں اس کی ہیں, ان کو پورا کرنے کے لیے وہ محنت کرے. اللہ نے دن کا اجالا اسی لیے دیا ہے, اور دن کے اجالے میں اللہ تبار و تعالیٰ یہ مدد فرماتے ہیں کہ آدمی جو کام کرتا ہے اسے برکت ہوتی ہے. تو اس لیے دن میں اس کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے لکھنے پڑھنے کا جو بھی کام ہے سب دن کا ہے, ہم رات کو کبھی بھی لکھنے پڑھنے کا کام نہیں کرتے. ایک اور دوسرے عالم یا مفکر کے بارے میں نام ہی لیتے ہیں, نہ فرماتے تھے. عجیب بات ہے ان کا معمول رات کو ہی کام کرنے کا تھا, ان کی ساری کتابیں رات کی اور ہماری ساری کتابیں دن کی. حضرت مولانا بس مغرب بعد مطالعہ بہت کم کرتے تھے, اور عشاء بعد تو کوئی تصور ہی نہیں تھا, تھوڑی دیر بیٹھ گئے اور پھر اس کے بعد آرام فرمائیں گے. اور یہی اصل ہے, بہتر یہی ہے کہ کام کا وقت دن کا ہے, دن میں کام کرے آدمی, اور رات کا جو وقت ہے وہ آرام کا ہے, اس وقت آرام کرے. وقال اللہ تعالی فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. یہ آیت جو ہے یہ جمعے سے متعلق ہے کہ جمعے کا جب وقت ہو تو سارے کام کاج چھوڑ کر آدمی جمعے کے لیے دوڑ پڑے, اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے. اب کوئی کاروبار نہیں, کوئی تجارت نہیں, بلکہ بس جہاں اس نے جمعے کا وقت ہوا, اذان سنی جمعے کی, تو جائز نہیں کہ وہ کوئی دوسرا کام کرے. خاص طور سے یہ دوسری جو اذان ہوتی ہے جس کے بعد خطبہ ہوتا, اس اذان کو سننے کے بعد درست نہیں ہے کہ آدمی کسی کام میں مشغول ہو, جائز نہیں, لازم ہے کہ وہ مسجد میں حاضر ہو جائے. اب جمعے کی نماز اس نے پڑھ لی, فارغ ہو گیا, تب اس کے بعد پھر اجازت ہے. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, اب جاؤ زمین میں پھیل جاؤ, اللہ کے رزق کو تلاش کرو. یہ جو یہاں پر آیت ہے اس میں ظاہری طور پر یہ لگ رہا ہے کہ حکم دیا گیا, حالانکہ حقیقت میں یہ اجازت ہے, یہ حکم نہیں ہے. یعنی گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم آ جاؤ جمعے کے لیے, تم آ گئے اور تم نے جمعے کی نماز ادا کی, اللہ کی کا ذکر سنا. یہ خطبہ کیا ہے, ذکر اللہ کہا گیا اس کو, اللہ کا ذکر ہے یہ. یہ کوئی سیاسی تقریر نہیں ہے جیسے لوگوں نے آج کا فیشن بنا لیا کہ جمعے کو بھی تماشا کر لیا اور جمعے میں سیاسی تقریریں شروع ہو گئیں اور ادھر ایران توران کی باتیں شروع ہو گئیں. جمعے کا خطبہ تو خالص ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ کا ذکر ہی ذکر ہو, اور خالص وہ بات ہو جس کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے, احکامات شریعت سے, اور ادھر ادھر کی جو چیزیں ہیں ہٹی ہوئی ان سے بچنا بہتر ہوتا ہے. تو آدمی اس میں لگا, مشغول ہوا, نماز پڑھی, تو ہو سکتا ہے وہ سوچے کہ ابھی تو اب ہمیں یہیں بیٹھنا چاہیے, اتنا مقدس کام ہم نے کیا تو ہمیں حکم بھی ملا ہے کہ اب جاؤ تم وہیں رہو مسجد میں, تو اب یہیں میں اعتکاف کر لینا چاہیے, یہیں رہنا چاہیے. تو اللہ نے کہا نہیں, اب ہو گیا کام تمہارا, تم نے جمعہ پڑھ لیا, تم نے اللہ کا ذکر سنا, تم نے دعا کی, تم نے جو کیا کر لیا, اب تم جاؤ, اب تمہارا کام پورا ہو گیا یہاں کا, اب جاؤ تم, اللہ کی زمین کشادہ ہے, جاؤ اب رزق کی تلاش میں جاؤ. یہ بھی اسلام کا نظام اعتدال ہے کہ اس نے یہ نہیں سکھایا کہ بس ہم دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں اور رہبانیت اختیار کر لیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام دیا ہے اس میں ہر چیز پورے توازن کے ساتھ, ہر چیز اپنے حجم میں فٹ ہے. جو خانہ اللہ نے اس کے لیے طے کیا اس خانے میں ایسی متوازن نظر آتی ہے کہ واقعتاً اگر اس کو اسی ترتیب کے ساتھ رکھا جائے تو اتنا زیادہ توازن والا کوئی دوسرا مذہب نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کوئی چیز متوازن رکھتے ہی اپنی من کی کرتے ہیں, جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اگر وہ کیا جائے تو ایک نہایت متوازن زندگی کا اسلام نے تصور ہمیں دیا ہے, ایک ایسا نظام دیا ہے کہ آدمی اس کو اختیار کر لے تو اس کی دنیا بھی جنت بن جائے اور جنت تو انشاءاللہ اس کو پھر ملے گی ہی. تو یہاں جو بات فرمائی گئی وہ جمعے سے متعلق ہے کہ جمعہ پڑھ لیا تم نے, اب جاؤ اللہ کی زمین میں اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اب یہاں یہ بات کہی اللہ کے فضل کو تلاش کرو, اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ آدمی جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے, ہاتھ پاؤں مارتا ہے, محنت کرتا ہے, اسباب اختیار کرتا ہے, وہ اپنی جگہ پر, اس کا ہمیں حکم ہے, لیکن سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کے فضل سے ہی ملتا ہے. یہاں اسی لیے اس کو فضل اللہ کہا, جو روزی ملتی ہے, آدمی جاتا ہے ملازمت کرتا ہے اس کو تنخواہ ملتی ہے, کھیتی باڑی کرتا ہے, محنت کرتا ہے, ہل چلاتا ہے, اس کو غلہ ملتا ہے, یا جا کر کاروبار کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, تو اس کو کچھ نہ کچھ دولت حاصل ہوتی ہے, مال ملتا ہے. یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ملتی ہیں حقیقت میں یہ سب فضل اللہ ہے, یہ سب فضل اللہ ہے. آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو ہماری محنت کا نتیجہ ہے, بلکہ یہ سمجھے کہ محنت کا ہم کو حکم ہے لیکن یہ اللہ کا فضل ہے. بہت سے لوگ اس میں بہت پریشان ہوتے ہیں, ہم نے تو اتنی محنت کی کچھ ملتا ہی. ان سے کہنا چاہیے کہ میاں آپ نے دماغ کی سوئی کو ٹھیک کر لو, سوئی کا رخ صحیح نہیں ہے. تم نے سوچا ہم محنت کریں گے محنت سے ملے گا, محنت سے تو نہیں ملتا. محنت کو اللہ نے ذریعہ بنایا, محنت تو کرنی ہے, لیکن حقیقت میں جو کچھ ملتا ہے اللہ کے فضل سے ملتا ہے. اس لیے اس کو فضل اللہ کا, کہ اب نکل جاؤ زمین میں, وابتغوا من فضل اللہ, اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے فانتشروا فی الارض سے کہ اس میں حرکت کی ضرورت بہرحال ہوتی ہے. آدمی اگر اللہ کا فضل تلاش کرنا چاہتا ہے بیٹھا رہے اور سوچے کہ ہمیں ایسے ہی مل جائے گا تو ایسے نہیں ملتا, اس کے لیے حرکت کی ضرورت ہے. فانتشروا فی الارض, جاؤ زمین میں پھیل جاؤ, اب جا کر مختلف علاقوں میں دیکھو کہاں تمہیں کیا مل سکتا ہے تو تمہیں وہاں وہ چیز حاصل ہوگی. اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. عین توکل یہی ہے کہ آدمی اسباب اختیار کرے لیکن اس کی نظر مسبب الاسباب پر ہو, جو کچھ محنت کے ذریعے سے حاصل کر رہا ہے اس کو اللہ کا فضل سمجھے, اور ہاتھ پاؤں ڈال کر نہ بیٹھ جائے چار پائی پر کہ بھائی اللہ تو رزق پہنچاتا ہی ہے, کیا فرق پڑتا ہے, اللہ رزق پہنچا دے گا, ہم تو بیٹھے ہیں. اس کا لطیفہ مشہور ہے ایک صاحب کا, ایسے ہی تھے وہ کہ جب اللہ رزق پہنچاتا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہیں جانے کی, ہم نہیں کہیں جائیں گے, دیکھیں اللہ کیسے رزق پہنچاتا ہے. ماں نے بہت سمجھایا بیٹا کیوں دماغ خراب کر رہا اپنا, محنت کرنی پڑتی ہے, سب اللہ کے فضل سے ہی ملتا ہے لیکن محنت سے ملتا ہے. کہا نہیں میں تو نہیں کھاؤں گا, اللہ پہنچائے دیکھیں کیسے پہنچاتا ہے. اب وہ جا کے جنگل میں بیٹھ گیا کہ دیکھیں کیسے رزق ملتا ہے. ماں بیچاری محبت کی ماری عمدہ قسم کا پلاؤ پکا کر لے گئی کہ بیٹا خوشبو جب جائے گی بھوک میں کی شدت ہوگی تو کھا ہی لے گا, لیکن وہ اٹل لاکھ میں تو کھاؤں گا نہیں. پاجیز آ گئی اور رکھ کے دیکھی وہاں پر, گھر آ گئی کہ اب جب بھوکا ہوگا کھائے. عجیب اللہ کی مرضی, شام ہو گئی اور وہ سوچا اس نے کہ اب رات پہ نیچے رہیں گے تو کوئی جانور کاٹ لے کیا کرے, تو درخت کی ایک ڈگال کا انتخاب کر کے اوپر جا کے بیٹھ گیا ایسا کہ نیم دراز ہو جائے. اب وہاں سے ڈاکوؤں کا ایک قافلہ گزرا, انہوں نے دیکھا کہ بڑا عمدہ قسم کا پلاؤ پکا رکھا ہے, سوچا یہ تو بڑا عمدہ مال ہاتھ آیا کھانا چاہیے. اب جو نظر اٹھائی تو دیکھا ایک صاحب اوپر ٹنگے ہوئے ہیں, تو سمجھ گئے کہ اس سے زہر ملایا ہے ہمیں مارنے کے لیے, اب پکڑو اس کو نیچے اتارو اس کو پہلے کھلاؤ. اب اس کو اتارا گیا اور ٹھونس ٹھونس کے کھلایا اس کو, کہا سمجھ میں آ گیا, سمجھ میں آ گیا اللہ میاں کیسے کھلاتے. تو ایسے بھی ہوتا ہے لطیفہ, لیکن حکم ہے یہ کہ آدمی محنت کرے, ہاتھ پاؤں مارے, اللہ پہ بھروسہ رکھے. جب اللہ پر بھروسہ کرے گا تو یقیناً اس کی حرکت میں برکت ہوگی, تھوڑی محنت کرے گا اللہ دے گا اس کو. اور جب اپنے اوپر بھروسہ کرے گا کہ ہم تو اپنی عقل سے کماتے ہیں, ہمیں تو بڑی طاقت حاصل ہے, محنت کرتے ہیں اپنی محنت سے کماتے ہیں, ٹھیک ہے محنت کی کمائی ہے, کمائی تم جو کر رہے ہو تمہیں دینے والا کون, یہ نیت درست ہونی چاہیے. جب اس کو اللہ کا فضل سمجھا جائے گا تو انشاءاللہ اس کمائی میں, اس حرکت میں, اس محنت میں برکت ہے. اور جب اپنی محنت پہ بھروسہ ہوگا تو اس میں برکت نہیں ہے, اور برکت نہ ہونے کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے دولت تو خوب آئے لیکن اس کا وہ نتیجہ نہ نکلے جو نکلنا چاہیے, اللہ تللے خرچ ہو جائے, بیکار ضائع ہو جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئے ہی نہ, دونوں شکلیں بے برکتی کی ہوتی ہیں, کبھی تو یہ ہوتا ہے ملتا ہی نہیں, اور کبھی ہوتا ہے ملتا ہے تو کام نہیں آتا, اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ملتا ہے ظاہری طور پر کام بھی آتا ہے لیکن اس کی ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے. یہ ساری شکلیں بے برکتی کی. تو جو محنت ہو رہی ہے اس کو اللہ کا فضل سمجھے اور یہ یقین کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے سے ملتا ہے, لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لیے محنت کریں اور اللہ کی زمین کشادہ ہے اس میں ہم نکل جائیں اور زیادہ سے زیادہ ہاتھ پاؤں ماریں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں تو انشاءاللہ وہ چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق زندگی کے آداب سے ہے, ان کا آدمی خیال رکھے تو زندگی سنورتی ہے. ادب کے معنی سلیقے کے ہیں, اس کو سلیقہ حاصل ہوتا ہے اور اس سلیقے سے بہت کچھ آگے بڑھ سکتا ہے. وہ آدمی جو سلیقے سے کام کرتا ہے بس سلیقگی سے نہیں کر سکتا, تو یہ آداب وہ ہیں کہ وہ زندگی کا گویا کہ ایک سلیقہ ہے, اس سلیقے کو آدمی اختیار کرے تو اس کے بہتر سے بہتر نتائج بھی سامنے آتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.